الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زمان الأصول وذا سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاهد باری تعالیٰ ہے اور کہتے ہیں ہمیں تو صرف چند روز آگ کا عذاب ہوگا فرما دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ اپنے وعدہ کے خلاف نہ کریں گے یا تم اللہ کے بارے ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں یعنی بے سند وزر سامعین کرام یہ وہ الفاظ یا وہ انداز ہے جو یہود اختیار کرتے تھے دین حق کے مقابل آ کر اپنی مرضی کرنا اور پھر اس سارے کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں دوزخ کی آگ جو ہے وہ نہیں چھوئے گی اگر بہت بڑی بھی کوئی بات ہو تو چند روزہ ہمیں سزا ملے گی اور اس کے بعد ہم جنت میں چلے جائیں گے اللہ کریم نے دار دنیا کو عالم اسباب بنایا لیکن یہاں جو حق و باطل کے حوالے سے انسان کو اس پہچان کے حوالے سے اختیار عطا فرمایا یہ وہ بنیادی حصہ ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جا سکتا ہے یا اس کا وہ حصہ یا وہ چناؤ جو بدی کی طرف ہے وہ پھر اس کا انجام جو ہے وہ بھی بالخیر نہیں ہو سکتا وہ بھی انجام بد کو پہنچے گا یہود جہاں اپنی مرضیاں کرتے تھے جہاں کلام ذاتی میں انہوں نے بے شمار تعریف کی اپنی مرضی کا دخل کیا لوگوں کی ضروریات سے متعلق ان کی خواہشات کے مطابق تحریف کی گئی اور مال و دولت اور اپنی ذاتی جو حیثیت ہے یہ سارے وہ حصے ہیں جن کا حصول رکھا گیا اس ساری زیادتی کے باوجود پھر اللہ کریم نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ کی دعوت حق کے مقابل آ کر پھر وہ کھڑے بھی ہو رہے ہیں اور ساتھ یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ ہم ہی کامیاب ہوں گے تو یہاں اللہ جل شانہ نے ان کے اس دعوے کا ارشاد بھی فرمایا اور جواز شہادت بھی طلب فرمائی گئی وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ اور کہتے ہیں ہمیں تو صرف چند روز آگ کا عذاب ہوگا یعنی اول تو ہے نہیں لیکن ہے تو چند روزہ بات ہوگی اور اس کے بعد پھر ہمیں جنت میں بھیج دیا جائے گا مفسرین کرام اس حوالے سے مختلف باتیں جو ہیں مختلف واقعات کے حوالے سے بھی بیان فرماتے ہیں لیکن مجموعی طور پر جس بات کو لیا جائے وہ یہی ہے جو قرآن کریم میں بیان فرمائی جا رہی ہے کہ یہ وہ دعویٰ کرتے تھے فرمایا قل اتخذتم عند اللہ عہدا کہ فرمایا کہہ دیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا کہ کیا تم نے اللہ کریم سے وعدہ لیا ہے معزز سامعین کرام پہلی بات اور پہلی شہادت جو بیان فرمائی جا رہی ہے کہ کوئی بھی جو دعویٰ کرتا ہے اس کے ساتھ اس کی شہادت ہوتی ہے تو جس نے یہ دعویٰ کیا کہ آخرت میں مجھے جنت ملے گی یا سزا جو ہے وہ بہت عارضی اور لمحاتی ہوگی تو اس دعوے کی بنیاد ہے کیا اب جب ہم اس دعوے کی بنیاد کو دیکھتے ہیں تو یہ معاملہ بڑا نازک یہاں تو بات یہود کی ہو رہی ہے جو دین اسلام کے مقابل کھڑے ہیں شرک کر رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مقابل آ رہے ہیں لیکن بحثیت مسلمان جب بات ایمان کی آتی ہے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں جب اس بات پر آپ دیکھیں گے تو جو امید اور خوف یہ وہ کیفیت ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان فرمایا. اب جب بات اللہ کی طرف دیکھی جائے گی تو پھر امید بندے گی, جب اپنی طرف دیکھا جائے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں یا میں نے کیا کیا یا میرا جو کردار ہے وہ کیا ہے کہ جس پر نتائج مرتب, پھر خوف آتا ہے, ڈر لگتا ہے کہ کہیں کسی بات کے حوالے سے ارشاد فرما دیا گیا کہ جو سوال ہوگا کہ یہ عمل تم نے کیوں کیا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں, تو اپنی جو کمائیگی اور کمزوری ہے اس کا احساس. اور یہاں جو یہ بات کر رہے ہیں, یہ حتمی بات کر رہے ہیں, یہی پہلو کئی دفعہ ہمارے ہاں اپنے مسلمان بہن بھائیوں میں بھی سننے کا ملتا ہے. اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود کا بیان فرمایا, اور اس میں جو فرمایا کہ یہ عطا ہوگا, عطا کیا جائے گا, اس کا انداز ایسی ہے جیسے فیصلہ اللہ فرمائیں گے. اپنی طرف سے جو دعا ہے, جو اللہ جل شانہ اس توقع ہے, صدا ہے, اس پہلو کا اس آیہ کریمہ سے بھی حوالہ ملتا ہے. اور آپ امام الانبیاء ہیں, معصوم عن الخطا ہیں, اللہ جل شانہ نے جو مخلوق کے لیے حصے رحمت کے فرمائے ہیں, اور قرآن کریم آپ کی ذات کو اس کا سب ارشاد فرما رہا ہے, اس کے باوجود, اس لیے چونکہ فیصلہ اللہ جل شانہ کے دستے قدرت میں ہے, حتمی بات اللہ جل شانہ کی ہے, اس لیے جب یہ پہلو اس طرح قرآن و حدیث میں ہمیں ملتے ہیں تو اس سے جو مراد ہے, اس کی جو تفسیر یا شرح کی جائے گی, اسے ہم نے اپنے لیے لینا ہے کہ یہ حصے ہماری رہنمائی کے لیے بیان فرمائے گئے ہیں. چونکہ انبیاء اور رسول کا مبعوث ہونا مخلوق کی رہنمائی کے لیے ہے, تو جب وہاں یہ حصے بیان فرمائے جا رہے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ پھر ہمارے لیے یہاں رہنمائی ہے کہ ہمیں سارے معاملات اور اسباب, یعنی عمل صالح اختیار کرتے ہوئے, ایمان کے ساتھ عمل صالح اختیار کرتے ہوئے پھر اللہ جل شانہ سے توقع کرنی ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں نے جو کچھ عمل کیا ہے یا جتنا عمل کیا ہے وہ اس درجے کا ہے کہ اب آخرت میں تو جنت مجھ پر واجب ہوگی, مجھے ضرور مل جائے گی. تو یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو صرف چند روز کا آگ کی عذاب ہوگا. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا قل اتحدتم عند اللہ احد, کہ کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہے؟ تو پہلی جو بنیادی طور پر بات ہے, اللہ کا حکم کیا ہے, کہ اللہ کریم سے تم نے کوئی وعدہ لیا ہے؟ اور قرآن کریم ہی میں جو سنت اللہ ہے اس کے حوالے سے بیان ہے کہ وہ بدلتی نہیں ہے, اللہ کریم نے جو فرمایا وہ پھر ہوگا. تو کیا یہ بنیادی بات تمہارے پاس ہے جو اس پر تم یہ دعویٰ کر رہے ہو؟ پھر فرمایا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. پھر دوسری بات میں یا تم فرمایا کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہ کریں گے, یعنی جو بات میں پیشتر کر رہا تھا کہ اللہ کریم کا جو ارشاد ہے وہ پھر بدلتا نہیں ہے, جو فرما دیا گیا ویسا ہوگا. تو وہ جو شہادت بنیادی طور پر فرمائی گئی کہ کیا تمہیں اللہ نے ارشاد فرمایا ایسا ہونے کا, پھر اس سے جو دوسرا نقطہ موضع سامعین کرام نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات کہ میں یہ عمل کروں گا, ایسا ہوگا, ایسا کیا جائے گا, اس کی نفی ہو جاتی ہے. یعنی ہوگا وہ جو اللہ کریم چاہیں گے. اس آیہ کریمہ میں جو دوسرا حصہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ فرمایا گیا نا جیسے فلن یخلف اللہ عہدہ, کہ اللہ کریم جیسے اپنے وعدے کے خلاف نہ کریں گے, یعنی یہ عمل جو تم کہہ رہے ہو کیا اللہ نے اس کا وعدہ تم سے کیا؟ اور پھر اس لیے فرمایا کہ کیا وعدہ ہے تو پھر اللہ کریم اس سے مخالف نہیں فرمائیں گے, وہی ہوگا جو انہوں نے فرمایا ہے. تو پھر سمجھ دوسرا پہلو جو ہے وہ یہ آتا ہے کہ حتمی بات جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی طرف منسوب ہوگی. لیکن یہاں جن سے شہادت مانگی جا رہی ہے وہ اختراع کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, ان کے پاس کوئی شہادت نہیں ہے. اگر ہے تو بتاؤ کیا اللہ کریم نے تمہیں جو اپنا کلام عطا فرمایا, جو کتاب عطا فرمائی, کیا اس میں کوئی سند ہے تمہارے پاس کہ اللہ کریم نے یہ وعدہ فرما دیا ہے کہ تمام زیادتیوں اور خطاؤں کے باوجود اگر کہیں کسی کو کوئی سزا ہوگی تو وہ بھی چند روزہ ہوگی؟ ایسا ہے تو اسے سامنے لاؤ. یعنی شہادت کے حوالے سے بھی بیان فرما دیا گیا اور قدرت باری تعالیٰ کے حوالے سے بھی بیان فرما دیا گیا. پھر فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون, یا تم اللہ کے بارے ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں, یعنی بے سند بات کہہ رہے ہو. چونکہ فیصلہ جو ہے وہ اللہ کریم کا ہے, نتائج اس کے دستے قدرت میں, اور تم وہ بات کر رہے ہو جو اس کے دستے قدرت کی ہے. دعویٰ تم کر رہے ہو, تم مخلوق ہو, بات مالک کی ہے جس کا حوالہ تم دے رہے ہو, تو تم اتنی بڑی بات بے سند کہہ رہے ہو اور اسے تم اللہ پر لگا رہے ہو. کتنا بڑا تم بہتان اور جھوٹ کر رہے ہو کہ وہ عمل جو ہے نہیں, آپ کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے, اور آپ کہیں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اس پر ویسا ہوگا جیسا میں چاہتا ہوں, تو ایسا نہیں ہے. یہ عالم آب و گل تو گزر جائے گا, اور جو یہاں ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اختیار ہے ہمارے پاس, ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ اختیار ہے ہمارے پاس, یہ بھی گزر جائے گا. اب یہ الگ بات اور الگ بحث ہے کہ یہ اختیار ہے کتنا, کس درجے کا ہے. تو یہ جب اس موضوع کے متعلق کوئی آیا کریم آئے تو انشاءاللہ اس حوالے سے بھی عرض کروں گا کہ یہ جو بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ ہر شے میرے اختیار میں ہے, اس کی حقیقت ہے کیا. اور ہماری اپنی ہی معاملات زندگی, اپنی ہی جو انداز ہیں زندگی کے, یا اپنے ہی جو حصے زندگی کے ہم اختیار کرتے ہیں, وہیں سے شہادتیں ملتی ہیں کہ کتنا اختیار ہے ہمارے پاس. تو وہ باتیں تم ایسی بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں, اور اللہ جل شانہ کے حوالے سے یہ بات ہے, اور یہ بے سند ہے, کوئی سند نہیں ہے. پھر فرمایا بلا من کسبا سیاح, ہاں یہ درست ہے کہ جو کوئی گناہ کرے, بلا من کسبا سیاحت و احاطت بہ خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. بلا من کسب سیاح, ہاں یہ درست ہے کہ جو کوئی گناہ کرے, اب جو وہ عمل کر رہے ہیں اور جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں, اس کی شہادت یہاں طلب فرمائی گئی. پھر اس عمل کے حوالے سے مزید جو فرمایا گیا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اس کا سبب کیا ہے, فرمایا ہاں یہ درست ہے کہ جو کوئی گناہ کرے, وہ احاطت بہی خطیئاتہ, اور یہ گناہ اور یہ انداز فرمایا, اور اس کے گناہ اس پر چھا جائیں, احاطہ کر لیں اس کا سارا. تو پھر فرمایا فاولئک اصحاب النار, تو ایسی لوگ دوزخ کے رہنے والے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے, مفہوم عالی ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خطا کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر, قلب پر جو ہے وہ وارد ہو جاتا ہے, نمودار ہو جاتا ہے, ایک سیاہی پیدا ہو جاتی ہے. اور اسی خطا کا اختیار کیے رکھنا اس سیاہی کو بڑھاتا چلا جاتا ہے, اور اگر توبہ نصیب ہو جائے, انسان توبہ کر لے تو وہ سیاہی مٹ جاتی ہے, لیکن توبہ نہ کرے, وہی غلط روش اختیار کیے رکھے, تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے, بڑھتی جاتی ہے, حتیٰ پھر پورا قلب جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب قلب سیاہ ہو جائے تو پھر وہ کیفیت سمن بکمن, وہ جو قرآن کریم فرماتا ہے نا, اندھے ہیں, بہرے ہیں, اور ظاہری آنکھ سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب حق نہیں پہچان رہے تو پھر اندھے ہیں. حق بیان فرمایا جا رہا ہے لیکن وہ نہیں سن رہے, نہیں سمجھ رہے, باقی دنیا کے معاملات سنتی ہیں, اس پر عمل کرتی ہیں, تو پھر وہ جو ہیں وہ سماعت سے محروم ہیں. تو ان کے جو قلوب ہیں اس پر مور ثبت کی جاتی ہے, اور جب مور ثبت ہو جائے تو پھر ہدایت نصیب نہیں ہوتی, پھر ایسی بدبختی پیدا ہو جاتی ہے کہ ہمیشہ برائی کی ہی روش پھر انسان اختیار کیے رکھتا ہے. تو یہاں جب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ بلا من کسب سیاح, ہاں یہ درست ہے کہ جو کوئی گناہ کرے, اب گناہ فرمایا گناہ کرے, احاطت بہی خطیئاتہ, اور اس کے گناہ اس پر چھا جائیں, یعنی وہی عمل وہ جاری رکھے اور اسی برائی میں وہ چلتا رہے, تو ایسی بدبختی پھر پیدا ہو جاتی ہے. فاولئک اصحاب النار, تو ایسے ہی لوگ دوزخ کے رہنے والے ہیں، یعنی یہ وہ انداز ہے جس کا اختتام پھر دوزخ پر ہے. اور یہ کیسا دوزخ کا اختتام ہے؟ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. یعنی یہ وہ راستہ ہے، وہ عمل ہے جو بے ایمانی کا ہے. اور جب ایمان نہیں ہوگا، بے ایمانی کے ساتھ یہاں سے کوئی جائے گا، تو وہ اس کا مقام دوزخ میں ہوگا، اور وہاں جو رہائش ہے اس کی ہمیشہ ہوگی، چونکہ وہ ایمان کے ساتھ دار دنیا سے نہیں گیا. اب یہ انداز وہ بیان فرمایا گیا کہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں آخرت کا جو انجام ہے اس کا حساب کتاب ہے، آج اس کے نتائج بیان کر رہے ہیں. کیوں بیان کر رہے ہیں؟ کہ وہ اتنے اندھے ہو چکے ہیں، کہ وہ حق سے اتنے دور چلے گئے ہیں، اتنے گناہ کیے ہیں، اور اس گناہ میں اتنے وہ اس میں دھنس چکے ہیں کہ وہ اس انداز پر چلے گئے ہیں. فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، کہ ایسے لوگ جو ہیں دوزخ کے رہنے والے ہیں، چونکہ گناہ کیا ہے اور پھر گناہ میں اتنا رہے ہیں. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَاتُهُ، کہ اس گناہ نے، اس انداز نے ان کو احاطہ کر لیا، یعنی پورا کلی طور پر ان پر چھا گئے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ کے رہنے والے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. مجھے سامعین کرام، دار دنیا میں قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہر شے کو فنا ہے، کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے. لیکن یہی پہلو جب ہم دوسرے عالم، عالم امر میں دیکھیں گے، تو وہاں فنا نہیں ہے. جو اللہ کریم نے پیدا فرمایا ہے، پھر اسے دوام عطا فرما دیا ہے. تو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں ان آیات کریمہ پر بہت خوبصورت بحث فرماتے ہیں، انسانی حیات کے حوالے سے، پھر یہ پہلو جو عالم خلق اور عالم امر ہے اس حوالے سے، پھر جو اللہ کریم نے انسان کو پیدا فرمایا اور اسے حیات جو ہے وہ روحانی عطا فرمائی ہے، حیوانی حیات انسان میں نہیں ہے. تو یہ روحانی حیات جو ہے، چونکہ روح عالم امر سے ہے، امر میں دوام ہے، تو وہ اس پر بڑی خوبصورت اور مختصر جو ہے وہ اس کا الفاظ میں احاطہ فرماتے ہیں کہ جب عالم امر کا حصہ اس وجود سے جو جس کی آمیزش خلق سے ہے، اس سے جڑتا ہے، تو دنیا میں اگر آپ انسان پر بحث کریں گے تو خاص انسان جب بات آئے گی تو وہ پھر روح کی بات آئے گی. وجود دنیا میں اس کا لبادہ ہے، اوڑھنا ہے، اس کی سواری ہے، اس سے وہ دنیا کے امور جو ہے ان کی سر انجام دہی کرتا ہے. تو جب بات یہاں سے برزخ کی طرف منتقل ہوگی تو پھر بات روح کی آ جائے گی، وجود جو ہے اس کی حیثیت ثانوی چلی جائے گی. تو یہاں جو عمل اختیار کرتا رہا، جس وجود کے ساتھ اختیار کرتا رہا، جس راہ کا انتخاب کیا، برزخ میں اور آخرت کی طرف جب مسافر چل پڑے گا تو جو نتائج وارد ہوں گے وہ روح پر وارد ہوں گے، لیکن ساتھ جس وجود کو اختیار کیا اس پر بھی وارد ہوں گے. تو ہمیشگی کی حیات جو ہے وہ پھر فرمائی جا رہی ہے. اب جہاں جہاں بات فرمائی، ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی راہ کا انتخاب ایسا کیا جو تکلیف دے، تو جب بے ایمانی سے گئے تو وہاں ہمیشہ رہیں گے. چونکہ ایک اور جگہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن موت کو بھی ایک دمبے کی شکل میں لا کر مخلوق کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا، کہ آج کے بعد پھر موت نہیں ہے. اور وہ مخلوق کے سامنے جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو یہ اعلان ہوگا کہ پھر موت آج ختم ہو گئی، آج کے بعد کسی کو موت. اب کون مسافر کس منزل کو رواں ہے، اس کا انتخاب اس نے آج یہاں کرنا ہے، جہاں مکلف زندگی کے وہ اپنے لمحات بسر کر رہا ہے. پھر فرمایا والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، جس انداز کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں، کیوں دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن کریم نے وہ حصے بیان فرمایا کہ یہ خطا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پھر گناہ کو اختیار کیے چلتے جاتے ہیں، اور جب اس حد کو پہنچ جاتے ہیں کہ وہ پورا کلی طور پر اس میں ڈوب جاتے ہیں. وحاطت کو ان کا احاطہ کر لیتا ہے تو پھر یہ وہ اس نتائج کی طرف جاتے ہیں، فاولائک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ کے رہنے والے ہیں۔ اب یہاں تک بیان فرمایا ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ پھر وہ پہلو جو حقیقی کامیابی کا ہے وہ فرمایا والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے۔ اب یہاں بات بدل گئی، چونکہ یہ بھی مخلوق ہے، یہ بھی مکلف ہے، یہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہاں بات بلا من کتب سیئہ کی ہے، وہاں فرمایا جا رہا ہے والذین آمنوا، وہ لوگ جنہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے۔ ایمان نصیب ہو، پھر قرآن کریم میں جہاں ایمان پر بات ارشاد فرمائی ہے، متصل عمل صالح کا بیان فرمایا گیا ہے، چونکہ یہاں پھر اس ایمان کے ساتھ شہادت جو ہے وہ پہلو ہیں جو اللہ کریم نے جن کا حکم ارشاد فرمایا ہے، جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، پھر وہ پہلو اختیار کرنا یہ شہادت ہے صاحب ایمان کی۔ انہیں اللہ جل شانہ سے شہادت طلب کی کہ جو کچھ تم کہتے ہو اس کی سند کیا ہے، کیا اللہ نے تم سے وعدہ کر رکھا ہے؟ جو کلام اس نے تمہیں عطا فرمایا اس میں کو اس نے تم سے وعدہ فرمایا تھا جو تم جو کچھ دعویٰ کرتے ہو؟ یہ جو غلط دعوے کر رہے ہو اس کا سبب تمہارا یہ کردار ہے جو گناہ کی زندگی ہے۔ اب یہاں جب فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، عامل الصالحات، اور عمل صالح اختیار کیے، تو عمل صالح کیا ہے؟ کیا میری پسند عمل صالح ہے؟ کیا آپ کی پسند عمل صالح ہے؟ کیا طاقتور کی پسند جو ہے وہ عمل صالح ہے؟ کیا عمل صالح ہے؟ تو جو اللہ کریم نے حکم دیا، جس کی تربیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وہ عمل صالح، جس شے سے رکنا آپ نے فرمایا اس سے رکنا عمل صالح، جس شے کا اختیار کرنا آپ نے فرمایا اس شے کا اختیار کرنا عمل صالح۔ ما و شما کی پسند نہیں ہے، یا بات اللہ کے حکم کی ہے۔ وعامل الصالحات، اور نیک کام کیے۔ وزر سامن کرام، عمل ہر ایک نے کرنا ہے، بنیادی جو ضروریات ہیں، عوارضات زندگی ہیں، کھانا پینا ہے، اوڑھنا ہے، اپنا تحفظ کرنا ہے، اپنا گھونسلہ یا رہائش کی بات آ جائے، یہ بنیادی انسانی ضرورتیں ہیں۔ اس ضرورت یا ان ضروریات کی تکمیل کے لیے کوئی نہ کوئی انداز انسان نے اختیار کرنا ہے، یہ ضروری ہے۔ اب اس انداز کو جب انسان اپنی مرضی اور خواہش پر اختیار کرتا ہے تو دوسرے کا لحاظ چھوڑ دیتا ہے۔ یہی اعمال جب دین اسلام کے حکم کے مطابقت رکھتے ہیں تو نہ صرف اپنی ضرورت پوری ہوتی ہے بلکہ اس انداز میں مخلوق کے لیے بھلائی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، انصاف ہوتا۔ اسی لیے دین اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں کہ یہ تمام جو انسانی فطرتی تقاضے ہیں انہیں پورا فرماتا ہے۔ کوئی بندہ عمل بد کرتا ہے تو کلام ذاتی اسے فساد فی الارض بیان کرتا ہے، تو اس کا عمل ذاتی ہے، لیکن فساد فی الارض جب آپ اسے دیکھیں، اس کی باریکی کی دیکھیں، تو اس نے تو عمل بد اختیار کیا لیکن وہ بدی جہاں تک گئی، وہاں تک اس نے جو حیات میں نقص ہے وہ پیدا کرتی چلی گئی، کسی کا نقصان ہو گیا، کسی کا جو حق ہے اس سے زائد لے گیا، تو وہ فساد جو ہے وہ پھر ایسے جیسے پانی کی لہر چلتی ہے نا، سمندر پر ہم دیکھتے ہیں لہریں چل رہی ہیں، یک بعد دیگر ایک لہر آ رہی ہے اور کنارے سے ٹکرا کر غائب ہوتی رہتی ہیں، پیچھے سے نئی لہریں بنتی ہیں۔ اسی طرح انسانی مزاج جو ہے اس کے جو اعمال ہیں، وہ جس طرح کے وہ اعمال اختیار کرتا ہے انسان، وہ پورے معاشرے میں ایک لہر پیدا کرتے ہیں۔ اب وہ لہر کیسی ہے، اسے دیکھ کر وہ مسحور کر رہی ہے، یا وہ ایسی غضبناک لہر ہے جو مزید نقصان اور تباہی کا سبب بن رہی ہے، اس کا انحصار اس عمل پر ہے کہ کیسا عمل کر۔ تو عمل اختیار کرنا ہے، لیکن وعامل الصالحات، جب اس حکم کے تحت عمل اختیار کیا جائے گا تو بات ضروریات زندگی کی ہو یا بات عبادات کی ہو یا بات بنیاد کی ہو، عقیدے کی ہو، سارے حصے وہ ہوں گے جو اللہ جل شانہ کا حکم ہے، جو اس نے پسند فرمایا. وہ ایسا غفور الرحیم ہے کہ اس نے اس حکم میں انسان کی فلاح جو ہے اسے دنیا ہی سے جوڑ دیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ نتائج آخرت میں جا کر بندے کو میسر رہیں گے. عمل صالح کے جو نتائج ہیں، جو ثمرات ہیں، جو پھل ہیں، وہ یہیں سے انسان کو حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے اور مطمئن ہونا، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ کسی کو اطمینان نصیب ہو. اور اطمینان سوائے راہ حق کے اور کہیں نہیں ہے، بھلے راہ حق میں انتہائی تکلیف دہ صورت جو موت کی ہے وہ بھی آ رہی ہو تو بھی اس کے قلب میں اطمینان ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں جان دے رہا ہوتا. یہ ایسا نتیجہ ہے جو اللہ کے فضل سے پھر نصیب ہوتا ہے، اس کے کرم اور اس کے احسان سے نصیب ہوتا ہے. تو فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. حضرت سامعین کرام، دوبارہ یہی ارشاد، ایک حصہ پہلے فرمایا گیا ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بھی نتیجہ ہے. پھر دوسرے حصے میں بھی فرمایا گیا ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن متصل حصہ جو پہلا ہے وہ بہت بڑا فرق ڈال دیتا ہے. عمل صالح ایسا نہیں ہے کہ جیسا وہ انکار کرنے والے اپنے آپ کو درست کہہ رہے ہیں تو پھر وہ عمل صالح کے تحت ہے. اب عمل صالح میں ایک سوال کر دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے بھی کتنے اعمال ایسے ہیں جن سے مخلوق کو فائدہ ہو رہا ہے یا بھلے کام کر رہے ہیں. تو اس پر بھی حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مختصر لیکن جامع بحث فرماتے ہیں کہ جب ایمان بالآخرہ نہیں ہے، اللہ کا حکم اختیار نہیں ہے، اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسے اختیار نہیں کیا گیا، تو پھر جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ ان کی ذاتی منفعت کے حوالے سے ہی ہے اور وہ دار دنیا تک محدود ہے. آخرت کا وہ ایمان جو اللہ کریم نے جس کا حکم دیا اسے تو وہ مان نہیں رہے، تو جب اس کا انکار کر رہے ہیں تو وہاں ذاتی فیصلہ جو ہے وہ اپنی ذات پر لا کر کر رہے ہیں، تو ان کے اعمال جو ہیں ان کی جو اس کی مطابقت جو خواہشات ہیں یا نتائج ہیں ان کے حوالوں پر بحث کرو گے تو وہ بھی ان کی ذات کی طرف جائے گا. کسی کو ذاتی شہرت چاہیے ہوگی، کسی کا ذاتی اطمینان ہوگا کسی کام کے حوالے سے، کسی کو ذاتی حیثیت کا لالچ ہوگا. تو جو عمل بے ایمان دار دنیا میں ایسا کرے جو بہتر ہے، اس کا نتیجہ اسے دنیا ہی میں لوٹا دیا جاتا ہے. اسے صحت کے حوالے سے ملے، اسے شہرت کے حوالے سے ملے، اسے دولت کے حوالے سے ملے، اسے طاقت کے حوالے سے ملے، لیکن اس کا حساب آخرت کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتا آخرت کا حساب؟ کیونکہ اس نے وہ ایمان ہی نہیں اختیار کیا، اس کی عمل کی وہ نیت ہی نہیں ہے. لیکن یہی بات جب صاحب ایمان کی طرف آتی ہے تو وہ عمل اس لیے کر رہا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، وہ عمل اس لیے اس انداز سے کر رہا ہے کہ اس کی تربیت جو ہے وہ عطا فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ عمل اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے آخرت کو اللہ کریم کے حضور پیش ہونا ہے، وہ عمل اس لیے کر رہا ہے کہ اس نے دار دنیا میں اسے عبادت کے لیے بھیجا یا اس کا ایمان ہے یا اس کا ماننا ہے. تو اس کے عمل کا محور جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ جل شانہ کی ذات اور اللہ کریم کا حکم ہے. اور جو ایمان نہیں رکھتا اس کی محور، اس کی سارے امور کا جو محور ہے وہ اس کی ذات ہوتی ہے. تو جہاں بات ذات باری تعالیٰ کی ہو اور دوسری طرف بات صرف ذات کی رہ جائے تو بڑا فاصلہ ہے. تو ذات جو ہے وہ یہیں ختم ہو جائے گا معاملہ جہاں بات فنا کی آئے گی، اور جہاں بات ذات باری تعالیٰ کی طرف منسوب ہوگی تو پھر بات دوامی ہوگی. تو یہاں کا نتیجہ جو آخرت میں جائے گا اس حوالے سے بھی قرآن کریم ہم فیہا خالدون، چونکہ یہ مقصد سے تو ہٹ گئے، فائدہ تو جس مقصد کے لیے کیے گئے تھے تو وہاں ان کی حیات کو بھی آخرت میں دوام ہے، لیکن نتائج وہ ہوں گے جیسا انہوں نے عمل اختیار کیا. اسی طرح جب بات بحثیت بندے مومن آئے گی تو اس کا معاملہ بھی یہی ہے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی بخشش میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس ہمیشگی میں معزز سامعین کرام یہ نور ایمان جو اللہ نے عطا فرما، لیکن یہاں عارضی ساعتوں میں اس انداز میں اختیار فرما جس کا اللہ نے حکم فرمایا تھا، پھر وہاں جہاں دوامی صورت نصیب ہے ہمیشہ وہ انعام میں رہیں گے. قرآن کریم نے جنت کے حوالے سے بھی نعمتوں کا ذکر فرمایا معزز سامعین کرام، اور دوزخ کی سختیوں کا بھی فرمایا. یہاں بھی کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے اور انداز تخاطب و تکلم تک کا بیان فرمایا ہے. دوزخ کی صورت بھی بیان فرمائی ہے کہ وہاں کا اوڑھنا بچھونا کیا ہوگا، وہاں کا سایہ کیسا ہوگا جس میں ٹھنڈک نہیں ہوگی، وہاں کا کھانا کیسا ہوگا جو نہ بھوٹ مٹھائے گا اور نہ وجود کو ہے وہ فربہ کرے گا، یعنی نہ وجود بڑھے گا اس کو طاقت ملے گی نہ بھوک مٹے گی، کیسا سایہ ہوگا جس کی نہ چھاؤں کی راحت ہوگی اور جس میں کیسے کیسے جو ہیں وہ تکلیف دہ صورت جو ہے وہ اس میں انسان جائے گا. لیکن یہاں وہ حصہ ہے، یہاں وہ انتخاب ہے جہاں آج میں اور آپ ہم کلام ہیں کہ کس راہ کا کوئی انتخاب کرتا ہے. پھر اس میں ایک اور چیز عرض کرنا چاہتا ہوں معزز سامعین کرام، ہم ہمیشہ مقابلے میں دیکھتے ہیں. مقابلہ دیکھنا ہو تو عمل کا دیکھنا چاہیے کہ اچھائی اور برائی کی طرف کس میں. ہم مقابلہ بام ایک دوسرے کی ذات میں دیکھتے ہیں اور ساری بحث جو ہے وہ دوسرے کی ذات ہوتی ہے، اور بڑا نازک معاملہ ہے. میں خود گزشتہ 3-4 دن سے شام میں یہ اندازہ کرتا ہوں کہ جو دن بھر میرا ہے یہ کیسا گزرا، میں کیسا بولا، میں نے کیسا دیکھا، میں نے کیسا عمل کیا. آپ یقین مانیں کہ سارا دن لوگ جو ہیں وہ دین کے لیے آتے ہیں، دین کے متعلق بات ہوتی ہے، دنیا پر بھی جو بات کر رہا ہوتا ہے اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق، اپنی کم علمی کے باوجود اس کے ساتھ دینی پہلو سے جواب دیا جا رہا ہوتا ہے. لیکن یقین مانے میں شام کو استغفار پڑھتے ہوئے سوچتا ہوں، سوتا ہوں، چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے کے باوجود میرے اندر بے شمار خامیاں اور کمیاں ہیں جو دن میں گزری. تو جب ہم چلے ہی ایسے معاملے میں جائیں جہاں دین کی بات نہ ہو، جہاں بات ہی دنیا کی ہو، تو ہم کیا کرتے ہوں گے؟ تو ضروری یہ ہے کہ بجائے دوسرے کو زیر بحث لایا جائے، اپنا آپ دیکھا جائے. ہم نہیں سوچتے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں یہ کیا کہاں کی کر رہے ہیں اور حیثیت ہماری کیا ہے. ہم بات اللہ جل شانہ کی ذات پر کر رہے ہیں، انبیاء رسول پر کر رہے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کر رہے ہیں، خانوادہ رسول پر کر رہے ہیں، کہاں کہاں کیا کیا بات کر رہے ہیں، اور ہمارا انداز کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہمارے الفاظ کا چناؤ کیا ہے. رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو بھائی سارے سے نکل کر اپنا ذات دیکھنی چاہیے، کیونکہ بات پھر یہ ختم نہیں ہوگی، ہم فیہا خالدون، بات ہمیشگی کی ہوگی. تو اس لیے یہ معاملے بڑے نازک ہوتے ہیں معزز سامعین کرام. دین مولانا کا نہیں ہے، دین پیر صاحب کا نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے مخلوق کے لیے. اس نے پسند فرما اس مخلوق کو عبادت کے لیے. اب ہم اس بات کو ساری جانچ دوسرے پر لے جائیں تو معاشرے میں مزید تنگی اور تکلیف پیدا ہوتی. آپ گرد و پیش دیکھ رہے، ہماری گفتگو کا جو محور ہوتا ہے وہ کسی اور کی ذات ہوتی ہے. تو گرد و پیش دیکھیں نا، کیسے معاشرے میں تنگی پیدا ہو گئی ہے، کیسی تکلیف ہوگی، کیسی دوریاں ہوگی. اور عجیب بات ہے، جو خاندان ہے خاندان، لیکن کوئی صورت خاندان کی نہیں ہے، بکھر چکا. وہ جہاں اس کا تعلق یا آشنائی نہیں ہے وہاں راحت تلاش کرتا ہے، اور وہ جن کے ساتھ اس کا واسطہ ہے، جہاں رہائش ہے، بیٹھنا اٹھنا تھا، وہاں سے دوری چاہتا ہے. تو یہ جو دین اسلام کی جو انداز ہیں تربیت کے دنیاوی حصوں میں بھی، یہ اگلی آیہ کریمہ میں اب تلاوت نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے، اس کی تلاوت میں جب اور اس کی تفسیر میں آئیں گے تو پھر بات جو ہے وہ لمبی ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. زندگی رہی تو اس میں اگلے جمعۃ المبارک میں اس کی وہ کیفیات جو یہاں بیان فرمائی جا رہی ہیں، والدین کے حوالے سے بیان فرمائی جا رہی ہیں، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں کے حوالے سے بیان فرمائی. یہ وہ انداز زندگی ہیں جو ہمیں قرآن کریم تعلیم دے رہا ہے دوسرے کی معاونت کرنے کے لیے، اسے سہولت دینے کے لیے. پھر یہی نقطہ جو پہلے میں نے عرض کیا، ہوگا وہ جو اللہ کریم چاہیں گے، کیونکہ اختیار اس کے دستے قدرت میں، ہم نے اپنی نیت جو ہے اسے ظاہر کرنا ہے، اپنی نیت جو ہے اس پر عمل کرنا ہے. یہ سمجھنا کہ میں کسی کے لیے کچھ کر سکتا ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، ہونا پھر بھی وہی ہے جو اللہ کریم چاہیں گے. تو اس سارے میں یہ بنیاد جو نوری ایمان ہے. اب ایمان کو تقویت نصیب ہوتی ہے عبادات سے. ایمان کو یہ شے نہیں ہے کہ کسی نے کندھے پر اٹھا رکھا ہے، یا کسی نے نور ایمان جو اسے میسر آیا اسے اس نے کہیں بڑے لوہے کے اس میں بکسے میں رکھ کر سنبھال رکھا ہے. یہ ایک قلب کی وہ کیفیت ہے، وہ حال ہے جو کلمہ حق سے نصیب ہوتا ہے. اب یہاں جب بات آتی ہے اس کی تقویت کی، اس کی قوت کی، اس کے راسخ ہونے کی، تو عبادات بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں ایمان کو مضبوط کرنے. ایمان کا مضبوط ہونا اس کی شہادت عبادات میں ہے کہ بندہ جو ہے اللہ کا حکم عبادات میں کس درجے کا مان رہا ہے. پھر عبادات کا اختیار کرنا اور اس انداز کو سوچنا کہ میں تو بڑی پکی نماز پڑھتا ہوں، میرے گھر جو ہے وہ بیماری کیوں ہے، میرے گھر میں تنگی کیوں ہے، یا میرے گھر میں مسائل کیوں ہیں، اس کا سبب تلاش کرو میاں. بے شمار حصے ایسے ہوتے ہیں جو ہماری اپنی غلطیاں ہمیں کسی نہ کسی تکلیف میں ڈال رہے ہوتے ہیں اور ہم تقدیر الہی کہہ رہے ہوتے ہیں. اب عبادات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، بڑی سادہ سی بات، اور اس میں راز جو پوشیدہ وہ یہ ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے، اللہ کی ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، محتاج تو ہم. ہمیں یہ اس قابل کرتا ہے کہ ہمیں تعلق مع اللہ نصیب ہو، ہمیں معیت باری تعالی نصیب ہو، وگرنہ تو ذرے ذروں کو اس کی معیت حاصل ہے، اس کی ذات تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے. نہ محسوس ہونا اندھا پن ہے، اور یہ اندھا پن کیوں ہے؟ بے عملی کے نتیجے میں. تو جب عبادات معزز سامعین کرام نصیب ہوں اور انہیں شرف قبولیت نصیب ہو، پھر معاملات میں فرق پڑ جاتا ہے. پھر یہ جو ہے نا، کوئی دوسرے کو بحث کرنا، دوسرے کے ساتھ جو ہے اس کی حق تلفی کرنا، اس کے ساتھ زیادتی کرنا، لین دین میں حق نہ کرنا، یہ ساری وہ چیزیں، ناپ تول میں کمی کرنا، بے لحاظی کرنا، الفاظ ایسے اختیار کرنا جس میں تضیق ہو، یہ سارے پھر وہ انداز ہیں کہ پھر ہم اس میں چلتے جاتے ہیں، اپنے آپ کو حق بجانا بھی سمجھتے ہیں. تو معاملات شہادت دیتے ہیں عبادات کی شرف قبولیت کی، اور عبادات نصیب ہوں تو اس سے تقویت ہوتی ہے ایمان کو، ایمان مضبوط ہوتا ہے. اور یہ کیفیت اور حال ایسی ہے کہ ایک ایسی لازم الملزوم صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ اعمال جو ہیں وہ صالح نصیب ہوتے ہیں. قرآن کریم نے یہ فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح نصیب ہوتے ہیں. صالح وہ نہیں جو میری اور آپ کی پسند ہے، صالح وہ حصے ہیں جن کا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا. ہم کمزور لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں معاف فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، عمل صالح کا اختیار کرنا نصیب ہو، اور یہ دین حق نہ صرف اختیار کرنا نصیب ہو، مخلوق خدا تک پہنچانے کا جو سبب ہے اللہ جل شانہ، اس میں بھی ہمیں یہ برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.